الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا صدق الله العظيم کبھی میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بھائی کیا بیان کرنا ہے، سارا بیان رمضان میں اگل دیا، جتنا تھا سب خالی کر دیا، رمضان گیا گویا سب کچھ گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے کتنی برکت دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر طرح دین کی خدمت ہوئی، اللہ محض اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ بس یہ ہے کہ جب رمضان جاتا ہے تو پھر انسان ایک دم سے کچھ سستی کی طرف آ جاتا ہے، ایسے وقت میں سستی کو ختم کرنا اور اپنے اسی نشاط پر اور اسی اعمال پر اپنے آپ کو باقی رکھنا یہ بہت ہی اہم کام ہوتا ہے۔ جو جو توفیقات من جانب اللہ ملتی رہیں انہی توفیقات کو کسی نہ کسی حد میں باقی رکھنا، جاری رکھنا یہ ایک مومن کا سب سے اہم عمل ہے۔ اور ایک بات یاد آئی کہ دیکھیں جب رمضان ختم ہو کر شوال کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں شوال کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس عید کے چاند کو بعینہ حج کا مہینہ قرار دے دیا، اشہر الحج، حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے شوال کا چاند دیکھتے ہی، اشہر الحج شوال وذوالقعدہ وذوالحجہ، تین مہینے اللہ تعالیٰ نے حج کے رکھے۔ اور حج بھی ایک عمل ہے اور بہت اہم عمل ہے، زندگی کا ایک بہترین عمل ہے جو انسان کر لیتا ہے اور اللہ کے یہاں قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ایک نقطہ گویا نکل آیا، ایک بات نکل آئی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل ایک تو پورا ہوتا ہے لیکن دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس اب فارغ ہو گئے، کوئی کام کرنا نہیں ہے۔ اب الگ بات ہے کوئی حج میں نہیں جا رہا ہے تو اس کے لیے حج نہیں ہے، لیکن عمل ضرور ہے۔ حج میں جانے والے حج کی پوری تیاری کرتے ہیں اور شوال ہی سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں حج میں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے انتظامات کرنے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں تو حج کے انتظامات بہت آسان تھے، اب دن بدن مشکلات پیش آ رہی ہے، مہنگا بھی اتنا ہو گیا کہ اب انسان دوبارہ حج کرنے کو سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جب تھی سہولتیں لوگوں نے خوب حج کیے۔ تو غرض یہ ہے کہ شوال کا مہینہ بعینہ حج کا مہینہ ہے۔ تو جیسے رمضان کا روزہ ایک رکن تھا جس کو ادا کر کے ہم فارغ ہوئے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رکن سے تو فارغ ہو گئے، اب دوسرے رکن کی طرف ہم آپ کو لے جا رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں۔ جنہوں نے کر لیا ہے مبارکبادی کے مستحق، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ پھر اس کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں حج بھی کرنا ہے، اب جہاں تک ہو سکے پہلی فرصت میں حج کرنا ہے اور جوانی میں حج کرنا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں بھائی حج تو بہت مہنگا ہو گیا، لیکن کیا یہ امید ہے کہ آئندہ سستا ہو جائے گا؟ اور جو حج آج جس دام پر ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا اگلے سال، اور اس سے زیادہ ہوگا اس کے بعد والے سال میں، اب کم ہونے کا سوال نہیں ہے۔ لہٰذا جن لوگوں پر حج فرض ہے اگرچہ وہ مہنگا ہو، لیکن ایک مرتبہ ہمت کر لیں کہ بھائی کرنا ہی کرنا ہے، زندگی کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے حج ایک ہی بار رکھا، وہ زندگی میں ایک بار کر لو۔ اور جوانی والا حج بڑا کارآمد حج ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر منتقل ہونا ہوتا ہے۔ نماز میں آپ دو قدم چلیں گے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور حج میں آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ کیسا عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہاں چلنے کا نام حج ہے۔ آٹھویں ذی کو آپ نکل جاؤ مکہ سے، منا پہنچ جاؤ، دوسرے دن آپ عرفات چلے جاؤ، اس کے بعد شام کو وہاں سے پھر واپسی ہو جائے، مزدلفہ آ جاؤ، رات وہاں گزارو۔ جو دسویں ذی الحجہ آیا تو اس دن تو عمل ہی عمل ہے، پہلے رمی جمرات کرو، شیطان کو کنکریاں مارو، اس کے بعد قربانی کرو، قربانی کر کر بال مڈاؤ، اور پھر طواف فوز، طواف حج دسویں تاریخ سے لے کر بارہویں تاریخ ہے، ان میں سے کسی بھی وقت اس کو کر لو۔ تو چلنا ہی چلنا ہے، طواف نامی چلنے کا ہے، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ گے تب جا کر ایک طواف پورا ہوتا ہے۔ ایک طواف کہتے ہیں سات سوت کو، سات چکر کو، تب ظاہری بات ہے وہ حرکت کا نام ہے۔ پھر سعی عمرے میں بھی واجب ہے، حج میں بھی واجب ہے، زیادہ وہاں بھی دوڑنا اور چلنا ہے۔ صفا سے چلیں گے مروہ پر پہنچیں گے، پھر واپس آئیں گے صفا پر، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، تو اس طرح سات چکر اس کے بھی لگ گئے۔ اور پھر رمی جمرات ہے تو اس کے لیے وہاں جانا پڑے، کہاں؟ منا۔ منا جا کر جس جگہ پر کنکریاں مارنی، وہاں جا کر کنکری مارنی۔ تو غرض یہ کہ حج کو اللہ تعالیٰ نے سراپا حرکت بنایا، اور نماز کو سراپا سکون بنایا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اطمینان سے کھڑے رہو۔ یا تھوڑی بھی حرکت لغو کہلاتی ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر ہاتھ باندھے ہوئے کبھی کان کھجا لیا، کبھی ادھر ہاتھ مار لیا، کبھی ادھر مار لیا، تو خشوع خضوع چھوٹ گیا، اس کا تحقق نہیں ہوا، بالکل ساکت سامن، ایسا لگے جیسے ایک جسم ہے اور اس میں جان نہیں ہے، اتنا سکوت کا حکم ہے۔ اور اللہ والے نماز پڑھتے ہیں پورے دھیان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ قیام میں کوئی ان کی حرکت بھی ہے یا نہیں ہے، رکوع میں گئے اسی طرح، سجدے میں گئے اسی طرح۔ کئی کئی منٹ تک قیام ہو رہا ہے، دس دس منٹ لمبی سورتیں پڑھ رہے ہیں، اور بالکل خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث امام زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، لمبی سورتوں کے ساتھ اپنی نوافل پڑھتے تھے، مکھیاں بھی آ رہی ہیں جسم پر لگ رہی ہیں، لیکن کوئی حرکت نہیں ہے، مکھیاں بھی اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور حضرت اپنی نماز میں دھیان، پورا دھیان، توجہ۔ ایسی نمازیں ہوتی تھیں اللہ والوں کی، اللہ ہمیں بھی ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا مچھر، کیا مکھی، کیا کوئی چیز، اور اب ہماری نماز پوری حرکت ہی کا نام ہے۔ تو نماز میں سکون اور سکوت، اور حج میں حرکت ہی حرکت، گویا بتانا چاہتے ہیں کہ انسان عبادت کرے ساکت اور صامت ہو کر بھی، یعنی بالکل سکون کے ساتھ، کوئی حرکت نہ ہو، تو اس کا سکون بھی عبادت بن جائے، اور پھر حرکت میں حرکت بھی عبادت بن جائے۔ اللہ اکبر، ہر چیز کو عبادت اللہ نے بنا کر پیش کیا، خاموش رہنا بھی عبادت اور پڑھنا بھی عبادت۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں وہاں خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا عبادت ہے۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، مقتدی کیا کریں، وہ بھی قرات کریں گے، ان کا حکم ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ پڑھ رہے ہیں امام صاحب اور تمام مقتدی، پچاس ہیں، سو ہیں، ہزار ہیں، جتنے بھی ہوں، سب کے سب خاموش، ان کی یہ خاموشی عبادت ہے۔ اگر وہ امام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، بعض بچے کاپی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، پیچھے سے گویا لقمہ دے رہے، تو ان کی نماز نہیں کہلائی، انہوں نے گویا اپنا خشوع خضوع ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی چاہتے ہیں کہ خاموشی بھی عبادت بن جائے، اور کبھی چاہتے ہیں کہ پڑھنا عبادت بن جائے، کبھی چاہتے ہیں کہ بالکل آپ ایک جگہ پر رہیں، یہ عبادت ہو، اور کبھی چاہتے ہیں کہ آپ حرکت کریں یہ عبادت بن جائے. تو انسان کا ہر عمل ہر فعل اور ہر چیز عبادت بنانے کے لیے اللہ نے مختلف شکلیں رکھی ہیں. روزے میں نہ کھانا ہے نہ پینا یہ بھی عبادت بنا دے, اور کبھی کھانا پینا عبادت بن گئی. عید کے دن آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں عبادت ہے, کیوں اللہ نے منع کر دیا کہ اب آج روزہ نہیں ہوگا. تو جس دن اللہ نے روزے سے منع کر دیا ہے, پانچ دن ہیں, ایک عید الفطر, دوسرا عید الاضحیٰ بقرعید, اور اس کے بعد اس کے ساتھ تین دن اور, تو یہ پانچ دن میں اللہ نے روزوں کو حرام قرار دیا. تب کیا ہے کہ ان پانچ دنوں میں کھانا پینا عبادت ہے. اللہ اکبر, اللہ میں کھانے پینے کی بات بنا رہے ہیں. ارے رمضان میں بھی کھانا پینا عبادت ہے, وہ کیسے؟ مغرب کے بعد آپ کیا بغیر افطار کے رہیں گے کہ افطار کریں گے؟ یا آپ کا افطار کرنا عبادت ہے, جبھی تو ثواب مل رہا ہے. بلکہ کوئی آدمی اگر یہ کرے کہ بھائی میں افطار نہیں کروں گا, اور اس کے بعد کا وقت سحری آ جائے اور سحری بھی نہ کرے, اور اگلے روزے کو اس روزے کے ساتھ ملا لے, تو اس کا نام ہے صوم وصال. اس کا نام کیا ہے؟ صوم. اور حدیث شریف میں صوم وصال سے منع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کے مسلسل روزے رکھتے تھے, مسلسل یعنی بیچ میں افطار بھی آ رہا ہے, سحری کا وقت بھی آ رہا ہے, کوئی چیز کھانا پینا نہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نقل شروع کر دی. صحابہ حضور کی ہر بات نقل کرنا چاہتے تھے. آپ کو معلوم ہو, آپ نے فرمایا کہ نہیں, آپ لوگوں کی اجازت نہیں. انی لستک مثلکم, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ روحانی قوت دی ہے کہ میں مسلسل روزے رکھوں, کوئی کمی نہیں پیدا ہوتی. تو آپ کا مسلسل روزے رکھنا عبادت ہے, اور ہمارا مسلسل روزے رکھنا عبادت میں داخل نہیں ہے. ایک روزہ رکھ لیا, اب شام کو ہمیں افطار کرنا ہے, مغرب کے بعد کھانا ہے, تو کھانا عبادت بن گیا. دوسرے دن روزہ رکھنا ہے تو سحری کرو, تو یہ سحری کرنا بھی عبادت ہے. حدیث میں فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کرو سحری میں برکت ہے. تو حضور کا حکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس جو حکم بن جائے وہ عبادت, اس حکم پر عمل کر رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے. تو ہمارا افطار کرنا بھی عبادت ہے, ہمارا سحری کرنا بھی عبادت ہے. اب یہ تو بھائی سمجھ کی بات ہے اور ذہن کو حاضر رکھنے کی بات ہے. ہم لوگ تو ویسے بے پناہ بس گرتے ہیں کھانوں پر, ہمیں خیال بھی نہیں رہتا ہے کہ اس کو عبادت سمجھ کر کھائیں. دھیان دینے کی ضرورت ہے. بھئی کھا رہے ہیں, بھوک لگی ہے یقیناً افطار کے بعد, لیکن یہ سوچ کر کھائیں کہ یہ عبادت ہے کھانا, کیوں بھائی ثواب بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اب نیت کیا, حالت بدل گئی, وہ عبادت, وہ کھانا جو ہے وہ عبادت بن گیا. سحری کا وقت آیا, بس ہم نے فوراً شروع کر دیا بسم اللہ پڑھ کر, ٹھیک ہے سحری ادا ہو گئی. لیکن یہ سوچ کر کوئی آدمی سحری کرے کہ اب اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اس وقت سحری کرو, فإن فی السحور برکۃ, تو اب یہ سحری کرنا یہ برکت بھی ہو گئی, اور گویا اللہ کے رسول کے ایک حکم پر عمل بھی کرنا ہو گیا. نیتوں کے بدلنے سے بہت احکام بدل جاتے ہیں, کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے. اللہ نے اس کا خیال کیا ہے, ہر موقع کی نیت. میں نے کئی مرتبہ نقل کیا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول, جن کی بڑی بہترین کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم, حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب نواسے پوتے آتے ہیں ملاقات کے لیے, جیسے آتے ہیں بچے, تو میرا بھی دل چاہتا ہے ایک دم سے میں ان کو گود میں لینا چاہتا ہوں, لیکن پھر فوراً رک جاتا ہوں چند سیکنڈ, اے ٹھہر ٹھہرو, کیوں؟ کا نیت کر لوں. کیا نیت؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی اپنے نواسوں کو گود میں لیتے تھے, ان کی تقبیل کرتے تھے, اس کے بعد پھر میں اپنے نواسے یا پوتوں کو اپنے پاس اس نیت سے بلاتا ہوں کہ حضور نے تقبیل کی ہے, حضور نے گود میں رکھا ہے, تو میں بھی اس سنت پر عمل کر لوں. کتنا فرق ہو گیا ہمارے اور ایک اللہ والے کے عمل میں. اللہ یہ عمل ہمیں سکھا دے, ہر ہر بات میں سوچتے ہیں کہ اس میں کیا سنت ہے, کیا طریقہ ہے, کس پر عمل کریں. تو ہماری عبادت کھانے میں بھی ہے, پینے میں بھی ہے, اور جاگنے میں بھی ہے. سونا خود عبادت ہے, حدیث میں آتا ہے دعا پڑھ کے سو, جو سونے کی دعا ہے تو وہ سونا عبادت بن گیا. عشاء کی نماز پڑھ کر سو اور دعا پڑھ کر سو, صبح آنکھ کھلے دعا پڑھ کے اٹھو اور فجر کی نماز پڑھو, پورے رات کی عبادت کا ثواب اللہ لکھ دیتے ہیں, حدیث شریف کا مضمون ہے. تو کھانا عبادت, سونا عبادت, سکون کے ساتھ کھڑے رہنا نماز میں یہ عبادت, حرکت کرنا یہ عبادت, ہر چیز عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ چاہا کہ وہ ہر ہر لمحہ عبادت کرے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو غرض یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں سستی پیدا نہ ہو. رمضان المبارک گزر گیا, جو معمولات ہم نے ادا کی ہیں ان معمولات میں کچھ اور ترقی ہو, ورنہ کم سے کم اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ادا ہوتا رہے. اسی لیے مسلم شریف کی روایت میں رمضان کے فرض روزوں کے بعد پھر 6 روزے اور رکھ دیے, اور اس میں یہ لکھا کہ جو شخص یہ 6 روزے اور رکھ لے وہ گویا پورے سال کے روزے کی طرح ہو گیا. کان کا سیام دار, مسلسل گویا روزہ, اور وہ یہ کہ ثواب کے اعتبار 360 دن اس کے بن جاتے, مگر فرض نہیں رکھا. فرض تو صرف رمضان ہے, باقی شوال کے روزے مستحب ہیں, سنت ہیں. تو اس پر جو عمل کرتا ہے وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا. اللہ تعالیٰ دین کی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.